بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. كيس عظيم رسالة كدرس جاري هي اور القياس کے باب میں ہم بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں. قیاس کی شروط بیان کی تھی، اور آج کے درس میں اقسام القیاس سے بات کا آغاز کریں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اقسام القیاس، قیاس کی قسمیں. ينقسم القیاس الى جلی و خفی، قیاس کی دو قسمیں ہیں، جلی اور خفی. جلی وہ قیاس ہوتا ہے جو بالکل واضح ہوتا ہے، جس کی علت بھی بالکل واضح ہوتی ہے، اس لیے اسے جلی کہا جاتا ہے، ظاہر کہا جاتا ہے. جیسا فرماتے ہیں نمبر ایک، فل جلی ما ثبتت علته بنص او اجماع. قیاس جلی وہ قیاس ہوتا ہے جس کی علت ثابت ہو نص سے یا اجماع سے. او کان مقطوعا فیہ بنفی الفارق بین الاصل والفرع، یا دوسرا طریقہ قیاس جلی کو جاننے کے لیے، کان مقطوعا فیہ بنفی الفارق، جس میں اصل اور فرع میں فارق کی نفی کی وجہ سے ہو، قطعی طور پہ کہ اصل اور فرع میں فرق ہے ہی نہیں، جو اصل ہے اور جو فرع ہے دونوں ایک جیسے ہیں اور جزمن ایک جیسے ہیں. اس کی مثال، اچھا نفی الفارق سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نفی الفارق کہ دو چیزیں ایک جیسی ہیں، ایک کا حکم شریعت میں ہے دوسری کا نہیں ہے، اور ہے ایک جیسی. تو جس چیز کا حکم شریعت میں موجود ہے وہی حکم اس دوسری چیز کے لیے بھی ہوگا مثلیت کی وجہ سے، کیونکہ دونوں ایک جیسی ہیں، فرق دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت جو ہے برابری کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، مستقیم ہے، سیدھی ہے، ترازو ہے، یہ ہماری شریعت ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ شریعت کسی چیز کو حرام قرار دے دے اور دوسری چیز جو اس حرام کردہ چیز جیسی ہو شریعت اس کو حلال کر دے، ورنہ حکمت کہاں ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز حلال ہے، شریعت نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے، تو دوسری چیز بھی اسی کی طرح ہے جو اس جیسی ہے. اب اس جیسی ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ علت سے پتا چلے گا، کیا وہی علت اس میں پائی جاتی ہے، وہی وجہ اس میں پائی جاتی ہے یا نہیں. اور میں پھر تفصیل بیان کروں گا کہ نص کو کیسے سمجھا جاتا ہے. یہ ہے نفی الفارق، اس کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فتاوی میں اور تصنیفات میں نفی الفارق کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نفی الفارق یعنی وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، یا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ حکمت والی شریعت ہے، احکم الحاکمین کی شریعت ہے، شریعت ترازو ہے، اور شریعت جو ہے دو ایک جیسی چیزوں کو دو ایک جیسی چیزوں میں تفرقہ نہیں ڈالتی اور دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. مثال جیسا فرماتے ہیں ما ثبتت علته بالنص. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مثال ہے قیاس جلی کی. میں نے بیان کہ قیاس جلی کو جانے کے دو طریقے ہیں، ایک نص یا اجماع، یا آپ تین بھی کہہ سکتے ہیں، پہلا نص ہے، دوسرا اجماع ہے، اور تیسرا مقطوع فی بنفی الفارق، کہ ایک جزمی طور پہ ہم کہیں گے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، علت ایک ہے دونوں کی. اب پہلی چیز کی مثال، مثال ما ثبتت علته بالنص، جس کی علت نص سے ثابت ہوئی. جیسا فرماتے ہیں قیاس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. استجمار کہتے ہیں گندگی کو زائل کرنے کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے پتھر کا استعمال کرنا، اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے استنجا. استنجا پانی سے گندگی کو دور کرنا، نجاست کو زائل کرنا، اور استجمار ہے پتھر سے یا کسی اور چیز سے گندگی کو یا نجاست کو دور کرنا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قیاس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف، جمع ہوا خشک خون کیا استجمار کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب جمع ہوئے خون جو ناپاک ہے، اب جانتے ہیں کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہے، جب وہ جم جائے پھر بھی ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ بکرے کا خون کیوں نہ ہو. دم المسفوح حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے. جو خون رگوں کے اندر رہ جاتا ہے ذبح کرنے کے بعد، بکرے کا گوشت ہو، گائے کا یا اونٹ کا یا حلال گوشت جو ہے، وہ خون معفی عنہ ہے. گوشت کے اندر بھی خون ہوتا ہے، رگوں میں بھی باقی رہ جاتا ہے، تو یہ پاک ہے. لیکن جو خون بہ جاتا ہے اسے کہتے دم المسفوح، یہ ناپاک ہوتا ہے. دم المسفوح جو ہے اگر ایک جگہ پہ ٹھہر جائے، خشک ہو جائے ایک لوتھڑا اس کا، اور کسی نے قضاء حاجت کی ہے، پیشاب کیا ہے، تو اس کو دو پتھر ملے ہیں اور تیسرا اس نے اس خون کے خشک ٹکڑے سے استجمار کیا ہے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ اب خون کے خشک ٹکڑے سے جو ناپاک ہے، استجمار کرنے کی دلیل نہیں ہے، نہ کرنے کی، منع کی دلیل نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قیاسن روثہ جو ہے، جو گدھے کی لید ہے، اگر خشک ہو کہ اس سے استجمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور تیسرا جو ہے روثہ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھینک کر فرمایا انہا رجس، کہ یہ ناپاک ہے، رکس ہے. تو جب یہ ناپاک چیز جو ہے اس سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، علت کیا ہے ناپاکی کس چیز میں؟ لید میں، روثہ میں. اب یہی علت ہم نے دیکھی ہے خشک بہتے ہوئے خون میں، جو خشک ہو چکا ہو. اب یہ جو خون ہے، کیا اس خون کو ہم استنجا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب، نہیں کر سکتے. دلیل، اب ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، نہ قرآن مجید سے، نہ صحیح حدیث سے، ٹھیک ہے نا، نہ اجماع سے. تو کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ قیاس. تو روثے پہ قیاس کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا ہے کہ خشک جمع خون سے استنجا کرنا حرام ہے. شیخ صاحب فرماتے یہ قیاس جلی کی ایک مثال ہے جس کی علت نص سے ثابت ہے. اب نص کی چیز میں ہے؟ روثہ میں ہے. نص یعنی حدیث بطور دلیل جو ہے وہ روثہ کے ممانعت میں ہے. کیا خشک خون کے استعمال کی ممانعت میں کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے جب علت ایک ہے، علت کیا ہے؟ ناپاکی دونوں میں ہے، تو دونوں ایک جیسے ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب جب شریعت نے ایک ناپاک چیز کو حرام کر دیا ہے کہ اسے آپ استنجا نہیں کر سکتے، کیا یہ حکیم شریعت، احکم الحاکمین کی شریعت، ترازو والی شریعت، صراط مستقیم والی شریعت، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ناپاک چیز تو استنجا کے لیے حرام، دوسری ناپاک چیز حلال ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو شریعت خاموش ہے. شریعت، یاد رکھیں، شریعت جمع ہوئے خون کو استنجے کے استعمال کرنے سے خاموش ہے، ٹھیک ہے، مسکوت عنہ ہے، لیکن جب قیاس کو دیکھا تو قیاس یہ ثابت ہوا کہ جمع و خون جو ہے وہ ناپاک ہے اور استعمال نہیں ہو سکتا. جیسا فرماتے ہیں فإن علة حکم الاصل ثابتة بالنص، حکم الاصل کی علت ثابت ہے نص کے ساتھ. حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين، سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دو پتھر لے کے آئے، وروثة اور ایک لید لے کے آئے، ليستنجي بهن، تاکہ آپ صلى الله عليه وسلم استنجا کر لیں ان تینوں سے. فأخذ الحجرين وألقى الروثة، آپ صلى الله عليه وسلم دونوں پتھر لے لیے اور اس لید کو روثة کو پھینک دیا. وقال هذا رکس، اور آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا یہ رکس ہے یعنی ناپاک ہے. شیسا فرماتے وہ رکس هو النجس، رکس جو ہے وہ ناپاک ہے. جیسا فرماتے ہیں ومثال ما ثبتت علته بالاجماع، اب دوسری مثال جو ہے جس چیز کی علت اجماع سے ثابت ہے اب وہ بھی قیاس جلی ہے، واضح قیاس ہے. اس کی مثال نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقضی القاضی وهو غضبان. اچھا پہلی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے روثہ والی جو ہے، اور یہ روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فیصلہ کرنے والے کو، قاضی کو، کہ وہ فیصلہ کرے غصے کے وقت، وہ ہوا غضبان. اور یہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری مسلم نے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فیقاس من الحاق من القضاء على من الغضبان منه من القياس الجلي. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس معاملے پہ قیاس کیا جاتا ہے حاقن کو، حاقن کہتے جس نے پیشاب کو روکا ہوا ہے، پیشاب آیا ہے لیکن موقع نہیں، مناسبت نہیں تو اسے پیشاب کو روک لیا ہے لیکن اسے تکلیف ہے. اس حالت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ نہ کرے. دلیل دلیل تو نہیں ہے، نص نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں اجماع ہے. کیا اجماع ہے؟ کہ جو وجہ غصے میں پائی گئی ہے اگر وہی وجہ کسی اور حالت میں پائی جائے تو پھر دونوں معاملوں کا حکم ایک ہوگا. جیسا فرماتے ہیں یہ معاملہ قیاس جلی میں سے ہے لثبوت علت الاصل بالاجماع، کیونکہ علت اصل جو ہے وہ اجماع سے ثابت ہے، اس پر اجماع ہے. علت کیا؟ وہ ہے تشویش الفکر وانشغال القلب، کہ فکر منتشر ہے اس کا اور اس کا دل و دماغ کہیں اور پہ ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، وہ پریشان ہے. اب پریشانی میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اب جو شدید غصے میں ہو اور جس نے پیشاب یا پخانہ روکا ہوا ہو، دونوں کیا یکسانیت ہے؟ فکر منتشر ہے دونوں کا. جب فکر منتشر ہے دونوں کا تو کیا فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی لا یقضی القاضی وهو غضبان، کہ فیصلہ کرنے والا غصے وقت کے وقت فیصلہ نہ کرے. اچھا جس نے پیشاب روکا ہوا ہے، دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے. اب دو راستے ہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فیصلہ کرے کیونکہ اس کو کوئی دلیل نہیں، یا اس کے لیے جائز نہیں ہے جیسا کہ غصے والے قاضی کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ فیصلہ کرے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علت دونوں میں ایک ہے، دونوں کا فکر منتشر ہے، دونوں کا دل و دماغ مشغول ہے، تو اس لیے یہ بھی حرام ہے، اس کی طرح جائز نہیں ہے. تو کیا خیال ہے دو؟ کیا کرنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی شریعت ترازو ہے. جیسے کہ جب ہمیں خشک خون جو ناپاک اس کو استنجے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی دلیل بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے پیشاب روکنے والے قاضی کو ہم کہیں گے اب فیصلہ نہ کرو. ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اب تیسری طریقہ قیاس جلی کو، قیاس جلی کا جو تیسرا طریقہ جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے جیسا فرماتے ہیں ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق، جس میں قطعی طور پر معلوم ہو جائے کہ دونوں چیزوں میں فرق نہیں ہے، نہ اصل میں نہ فرع میں، اصل فرع دونوں ایک جیسے ہیں. نفی الفارق کے فرق کی نفی کی گئی، فرق ہے ہی نہیں، مقطوع یعنی جزمی طور پر شک شبہ نہیں ہے. قیاس تحریم اتلاف مال الیتیم باللبس على تحریم اتلافه بالاکل للقطع من في فارق بينهما. جي
دوسری جو آپ نے پہچان بتائے تھے جس میں اصل اور فرع میں فرق نہ ہو, دوسری بھی سیم تھی, تیسری بھی سیم
تھی؟ نہیں, پہلی تھی نص, دوسرا اجماع, غصے والی مثال, تیسری نفی الفارق. اب یہاں پہ نہ دیکھیں, نہ نص ہے نہ اجماع ہے, کیا قیاس جلی ان دونوں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے فرماتے ہو سکتا ہے, کب؟ جب اصل اور فرع میں کوئی فرق نہ رہے. کون فیصلہ کرے گا کہ فرق نہیں ہے؟ شیخ صاحب نے ایک مثال دی, اور جزوی طور پر فرق نہیں ہے, حقیقت ہے یہ. فیصلہ کون کرے؟ علماء کریں گے. ابھی اب دیکھیں, قیاس تحریم اتلاف مال الیتیم باللبس على تحریم اتلافه بالاکل للقطع بین فی فارق بینهما. یتیم کا مال کھانا, ولا تاکلوا مال الیتیم, ٹھیک ہے, اور اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک چیزوں سے بچو, ان میں سے اکل مال یتیم کی, مال کے یتیم کو کھانا بھی آپ وسلم نے بیان کیا ہے. تو دلیل جو ہے وہ مال کھانے سے منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اگر یتیم کے مال کو ضائع کیا جائے, اتلاف یعنی ضائع کرنا, یتیم کے مال کو ضائع کیا جائے کھانے کے علاوہ, مثال کے طور پہ اس کے مال جو اس کو بیچ کے کپڑے لے لیے, منع تو کھانے کا کیا نا, کہ مال کے یتیم کو نہ کھاؤ. کسی شخص نے دیکھا کہ کھانے سے منع ہے نا, ٹھیک ہے بھائی, میں مال کو بیچ کے, یتیم کا جو مال ہے اس کو پراپرٹی کو بیچ کے میں کپڑے خرید لیتا ہوں, گاڑی خرید لیتا ہوں, کہ اس کے لیے جائز ہے؟ بھائی اس کو کھایا تو نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے منع فرمایا, اس نے کھایا ہے؟ کھایا نہیں ہے, پھر حرام کیوں ہے؟ جی شریعت جو ہے حکمت علی شریعت ہے. شریعت نے منع فرمایا ہے کہ مال یتیم کا مال, کیونکہ زیادہ تر کھایا جاتا ہے تو کھانے سے منع فرمایا ہے. اصل حقیقت میں شریعت کیا بیان کرنا چاہتی ہے؟ کہ یتیم کے مال کو ناجائز ضائع نہ کرو, جس میں سے کھانا بھی ایک طریقہ ہے, اور ہر وہ طریقہ جو کھانے جیسا ہے جس سے یتیم کا مال ضائع ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پر یتیم کے مال کو بیچ کے, یہ یتیم کے مال سے کپڑے خرید کے پہن لینا شیخ صاحب فرماتے ہیں. اب یہ اس میں جو کیا اصل اور فرع میں کوئی فرق ہے؟ اصل کیا ہے؟ یتیم کے مال کے نہ کھاؤ, ٹھیک ہے, یتیم کے مال کو نہ کھاؤ. فرع کیا ہے؟ یتیم کے مال کو بیچ کر اس سے کپڑے خریدنا, فرع یہ ہے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کس میں فرق تو ہے, ایک میں کھایا ہے اور دوسرے میں پہنا ہے, لیکن یکسینت کی چیز میں ہے. جی ضائع کرنے میں, ضائع کرنے میں ضائع ہو گیا نا. اب یتیم سے تو ضائع ہو گیا نا, کیا اس نے کھایا یا پیا ہے یا اس نے پہنا ہے, یتیم سے تو ضائع ہو گیا کہ نہیں؟ تو یہاں پر اصل اور فرع دونوں جو ہیں ان میں کوئی فرق ہے؟ اس اعتبار سے, ضائع ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں مقطوعا بھی, جو جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, نمبر دو, القیاس خفی. شیخ صاحب فرماتے ہیں, والخفی اور قیاس خفی, ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. قیاس خفی وہ ہے جس کی علت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے استنباط سے, نص سے نہیں, نص واضح نہیں ہے, لیکن نص کو مدنظر رکھتے ہوئے, قرآن مجید کی آیت کو یا صحیح حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے اس میں سے احکام کو نکالنا, استنباط اسے کہتے ہیں. تو حکم علت کو استنباط کیا گیا, ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع, اور اصل اور فرع میں جو نفی ہے, جو فرق ہے, اس کی نفی جو ہے وہ 100% یقینی نہیں ہے, شک ہو سکتی, یہ بھی ہو سکتی ہے علت, یہ بھی ہو سکتی ہے علت. اس قیاس کو قیاس خفی کہا جاتا ہے. جی قیاس خفی جو ہے, دیکھ جلی کو سامنے رکھیں تو خفی بھی آسان ہو جائے گا. خفی جو ہے جلی کا ضد ہے. قیاس جلی کیا ہے؟ جس کی علت یا نص سے ثابت ہو, جیسا کہ روسا کے مثال, روسا نہ پاک ہے تو خون خوش خون بھی نہ پاک ہے, اس کے نص موجود ہے. نمبر دو, یا اجماع سے, اجماع کی مثال غصے میں فیصلہ نہ کریں, تو غصے جیسی ہر حالت جو ہے وہ غصے میں غصے کے برابر ہے, تو یہ اس پر اجماع ہے. نمبر تین, جس میں اصل فرق میں فرق نہ ہو, اصل فرع میں فرق نہیں ہے, فرق نفی کی گئی ہے جزمی طور پہ قطعی طور پہ. اس کی مثال یتیم کے مال کو کھانا اور یتیم کے مال کو بیچ کر اسے کپڑے خریدنا. اچھا, اب شیخ صاحب فرماتے ہیں خفی جو ہے وہ ان چیزوں کو علاوہ ہے. اب ان چیزیں کیا, یعنی اس میں نص نہیں ہے, نہ اجماع ہے, اور نہ ہی اس میں اصل فرع میں جو ہے جو نفی کی گئی وہ قطعی طور پہ ہے. اچھا, اگر نص نہیں ہے اور اجماع نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دلیل ہونی چاہیے قیاس کی, تو یہاں پر دلیل نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل کا دوسرا طریقہ ہے دلیل اخذ کرنے کو, استنباط. استنباط کہتے ہیں کہ نص واضح نہیں ہے, لگا آپ اس میں سے نکالتے ہیں. جب آپ اس میں سے حکم نکالتے ہیں, علت آپ نے نکال لی ہے, اب یہ علت جو ہے ویسی ہوگی جیسے نص میں تھی, لیکن مخفی کیوں ہے؟ کیونکہ نص واضح نہیں ہے اس میں. تو مخفی کیسے ہے؟ کیونکہ نص کے اندر جب ہم استنباط کر کے نکالتے ہیں ویسے نہیں ہے جو نص میں بالکل واضح ظاہر ہے کہ روح حرام ہے اس لیے خوش خون بھی حرام ہے. واضح ہے نا؟ اب اس میں واضح نہیں, مثال دوں گا میں, اس میں واضح نہیں ہے, کیوں اسے کہتے ہیں خفی. یا اب دلی سے استنباط نہیں کیا گیا کہ نفی الفارق جو ہے مقطوعا فیہ نہیں ہے, کہ فرق تو ہے لیکن 100% نہیں ہے, 50-50 ہے, تو یہاں پر بھی قیاس بے خفی ہوگا, ہم جلی نہیں کہیں گے اسے. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں, مثال قیاس الاشنان, یا الاشنان بھی کہتے ہیں, علی البری فی تحریم الربا. اشنان کا قیاس گندم پہ کرنا ربا کی تحریم میں, سود کی حرمت میں. اشنان کہتے ہیں کہ خاص قسم ایک مادہ ہوتا ہے, ہوتا تھا, جو صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا. صابن تو نہیں تھا اس زمانے میں, تو اشنان استعمال کرتے تھے, جیسے ریت ہوتی ہے نا, وہ لکڑی سے ایسا کچھ بناتے تو اس سے وہ صفائی کرتے, وہ کافی مؤثر ہوتا صفائی میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اشنان بھی کیسے بیچتے تھے, کہ مکیل کر کے کیل میں, برتن میں. تو کیا اشنان کا قیاس جو ہے گندم پہ, کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ درست ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو یہ جو قیاس ہے گندم والا جو ہے, اشنان کا گندم پہ قیاس ہے, یہ قیاس خفی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل جو ہے اب گندم کی نص موجود ہے, چاول اور گندم جو ہے, اب گندم جو ہے ایک کیل گندم کا جو ہے آپ اگر بیچیں گے تو ایک کیل ہی لیں گے, اگر ایک سے زیادہ لیا یا کم لیا تو یہ سود ہے. ٹھیک ہے, چاول, چاول کی کوئی دلیل نہیں, چاول اور گندم میں کوئی فرق ہے؟ چاول اور گندم جو ہے دونوں ماپے جاتے ہیں خاص برتن میں, دونوں کھائے بھی جاتے ہیں, دونوں ذخیرے بھی کیے جاتے ہیں, تو اسے اس اعتبار سے جو ہے فرق نہیں ہے. تو جو حکم گندم کا ہے وہ حکم چاول کا ہے. اب مسئلہ آئے اشنان کا, اب یہ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, یہ کسی نے کس چیز میں ہے, سٹور کرنے میں اور ماپنے میں, دو چیزیں ہیں, تیسری نہیں ہے. تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ اس میں بھی سود جاری ہے, بعض نے کہا جاری نہیں ہے. اس میں اختلاف ہوا, شافعیہ کا, حنابل کا, حناف کا, اس معاملے ہو کہ بعض نے کہا کہ جو چیز مکیل ہے نا بس وہی کافی ہے, کیل ہی علت ہے, جو چیز برتن میں ماپی جائے گی وہ سب ساری کے سارے برابر ہیں اور سب میں سود جاری ہے. تو کس نے کہا نہیں, کیونکہ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حدیث میں, الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل يد بيد, یہ ان چھ چیزوں کا ذکر ہے. دو الگ ہیں سونا اور چاندی, ان میں ایک چیز یکساں ہے, اور باقی جو چار ہیں ان میں ایک چیز یکساں ہے. ان دونوں میں کیا ہے, کرنسی, کہ دونوں کرنسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج پیسہ ریال جو ہے اگر آپ کسی کو ایک ریال دیتے آپ دو ریال نہیں لے سکتے, سود ہے. اس حدیث میں تو سونا اور چاندی ہے, یہ تو پیپر ہے. اس میں دلیل کیا ہے آپ کی, علت علت کیا ہے, کرنسی, آج یہ بھی کرنسی استعمال ہوتی ہے. کل اگر پلاسٹک کا ٹکڑا بھی کرنسی کے لیے استعمال ہو تو اس میں بھی علت آ جائے گی, یاد رکھیں. آج یہ ہے نا کاغذ ہے, کل کو پلاسٹک کا ٹکڑا آ جائے, سکے تو ہوتے نا, سکے سکے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ پیپر ہے نہ کاغذ ہے, اس میں بھی سود جاری ہوتا ہے کہ نہیں, تو اس میں بھی ہے. تو علت جس میں پائی جائے اس کا حکم جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے. اب یہاں پر اشنان جو ہے یہ کھائنی جہاں تک ماپا جاتا ہے. تو بعض نے کہا کہ اس میں سود ہے, بعض نے کہا سود نہیں ہے. اب یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ علت جو ہے مخفی ہے, ٹھیک ہے نا. مخفی کیا ہے؟ اگر نص ہوتا, کیونکہ یہ کیل ہوتے تو بات ختم تھی, آپ سے نہیں فرمایا. اس پر اجماع بھی نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے, اختلاف تو ہے چاروں میں مذاہب میں. اور پھر اس میں جو فرق ہے اصل فرع کا, اس میں جو فرق ہے وہ اس کی نفی جو ہے مقطوع میں بھی ہے. جزمن ہم کہ 100% جو ہے صرف کیل ہی علت ہے, نہیں. اگر 100% ہوتے تو اختلاف کبھی نہ ہوتا. اس کو کہتے ہیں کہ نفی الفارق جو ہے لم یقطع فیہ من الاصل الفرع. جیسا فرماتے ہیں, اذ من الجائز ان يفرق بينهم من البر مطعوم بخلاف الاشنان. تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ گندم جو کھایا جاتا ہے اور اشنان جو کھایا نہیں جاتا, اس میں یہ فرق, تو اس میں ہم جو حکم نہیں دیتے سود کا. کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتا. تو یہاں پر جو ہے قیاس خفی ہے. اگلی قسم قیاس کی, قیاس الشبہ. جیسا فرماتے ہیں, ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو ان يتردد فرع بين اصلين مختلفي الحكم. جیسا فرماتے ہیں, قیاس میں سے ہی ایک قسم کا نام ہے قیاس الشبه. شبہ کہتے ہیں مثلیت کو, کہ قیاس المثل بھی کہا جاتا ہے, قیاس الشبه بھی کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ فرع دو مختلف حکم والی دو اصولوں کے درمیان متردد ہو. فرع ایک ہے جس کو ہم قیاس کرنا تولنا چاہتے ہیں, قیاس کرنا چاہتے ہیں, لیکن اصل دو نظر آ رہے ہیں ہمیں. اب اس پہ تولیں گے, اس پہ تولیں گے, علت دونوں میں, علت اس میں بھی, اصل میں بھی, علت اس اصل میں بھی ہے, اور علت فرع میں بھی ہے. ہمارے ساتھ ایک فرع ہے جس کو ہم تولنا چاہتے ہیں, قیاس کرنا چاہتے ہیں, لیکن اصل دو ہیں. تو کیا کریں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا جو اصل جو ہے ان کا حکم بھی الگ الگ ہے, مختلف ہے. اگر حکم ایک ہوتا دونوں کا پھر تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ دونوں اصول کا حکم ہی مختلف ہے. اب اس فرع کو ہم کون سا حکم دیں گے, پہلے اصل کا دوسرے اصل کا؟ جیسا فرماتے ہیں, بین اصلین مختلفی الحکم وفیہ شبہ بکل منہما فیلحق باکثرہما شبہ بہ. تو ہم کیا کریں گے؟ جو زیادہ تر قریب ہے مثلیت میں, مشابہت میں, اسی پہ قیاس کریں گے, جو زیادہ تر قریب ہے. پھر شیخ صاحب نے اس کی مثال دی, مثال ذلك, العبد هل يملك بالتمليك, هل يملك بالتمليك قياس على الحر او لا يملك قياس على البهيمه. جیسا فرماتے ہیں اس کی مثال, کیا غلام مالک بننے سے کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے اس کے بحثیت انسان ہونے کے, آزاد انسان پر قیاس کرتے ہوئے, یا وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا جانور پر قیاس کرتے ہوئے؟ میں ذرا بات کو آسان کر دیتا ہوں. ایک غلام ہے, آپ جانتے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا, اس کا مال جو ہے غلام کا وہ بھی اس کے مالک کا ہوتا ہے. تو غلام ہے, وہ نہ مال صرف کر سکتا ہے نہ کچھ, تو پتہ نہیں ہوتا, اس کا مال بھی نہیں ہوتا. اگر غلام نے, اس غلام کو آزادی مل گئی, آزاد ہو گیا, کیا مالک بن سکتا ہے آزاد ہونے کے بعد, یا مالک نہیں بن سکتا اپنے مال کا؟ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ غلام جو ہے اس کو ہم انسانوں میں شمار کریں گے یا جانور میں؟ دیکھیں ذرا فرق دیکھیں, بھیا تو وہ انسان, لیکن مالک کسی کا نہیں بنتا, جانور کسی چیز کا مالک بنتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو ایک شبہ ہے, ایک مثلی. کون سی مثلیت ہے؟ کہ جانور مالک نہیں بن سکتا اور غلام بھی مالک نہیں بن سکتا. اور انسان کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ کہ وہ انسان ہے بھائی, چلتا ہے, پیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, عقل رکھتا ہے, انسان ہے, جانور تو نہیں ہو. تو انسان سے مثلیت جو ہے اور جانور سے بھی کوئی مثلیت تھوڑی سی ہے. زیادہ تر کس کے قریب ہے؟ انسان کے قریب ہے. تو وہ کہتے ہیں مشابہت انسان کے قریب, اس لیے انسان پر ہم اس کو قیاس کرتے ہیں تو مالک بن سکتا ہے. اب فرع کون کیا ہے؟ فرع ہے غلام. اصل کون سے ہیں؟ دو ہیں, انسان بھی ہے اور جانور بھی. تو اب یہ غلام آزاد ہو گیا, اب جانوروں کی طرح ہم کہیں کہ مالک نہیں بن سکتا، یا انسان کی طرح ہم کہیں کہ آزاد انسان کی طرح مالک بن سکتا ہے؟ آزاد انسان کی طرح مالک بن سکتا ہے. اچھا جیسا فرماتے ہیں، اذا نظرنا الى هذين الاصلين، جو ہم دونوں اصل کو دیکھیں گے، الحر والبهیمہ، ایک آزاد انسان اور دوسرا جانور، وجدنا ان العبد متعدد بینهم، ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ پاتے ہیں کہ غلام جو دونوں کے بیچ میں ہیں، فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، تو ایک طرف سے وہ انسان ہے، عقل والا ہے، اس کو گناہ اور ثواب اس کے ذمے ہے، وہ شادی نکاح بھی کرتا ہے، وہ طلاق بھی دیتا ہے، تو یہ تو آزاد کی طرح ہے کہ نہیں؟ میں آزاد انسان کی مثلیت ہے. ومن حيث انه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يدع ويضمن بالقيمه ويتصرف فيه يشبه البهيمه. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلام کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، وقف کیا جاتا ہے، گروی رکھا جاتا ہے، ہبہ میں دیا جاتا ہے، تحفے میں، وراثت میں غلام ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک طرف کے طور پر نہیں دیا جا سکتا. ویضمن بالقیمہ ویتصرف فیہ یشبہ البہیمہ، تو ان چیزوں میں مشابہت کس چیز سے ہے؟ جانور سے مشابہت ہے. وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر شبها بالبهيم فيلحق بها، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مال کے استعمال میں، کیونکہ ہمارا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ مال میں، اس کی شکل و صورت میں نہیں ہے. مال کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جانور کے زیادہ قریب ہے، اس لیے مال کے تصرف میں اس کا حق نہیں ہے، فیلحق بھی. اچھا جیسا فرماتے ہوئے اچھی طرح بات سن لیں، وهذا القسم من القياس ضعيف ضعيف، جیسا فرماتے ہیں یہ قسم قياس جو بہت ضعیف ہے، اذ ليس بينه وبين الاصل عله مناسبه، کیونکہ اصل اور فرع میں کوئی مناسبت خاص علت نہیں ہے، سوى انه يشبه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر، سوائے اس کے کہ ایک اصل سے وہ بہت بعض چیزوں میں یا اکثر چیزوں میں مشابہت کرتا ہے، اگرچہ دوسرا اصل اس کی مخالفت کرتا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قیاس الشبہ باطل ہے، یہ شبہ جو ہے یہ باطل ہے، اور یہ حق ہے، قیاس الشبہ جو ہے یہ باطل ہے. شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ولازم هذا، یعنی قیاس الشبہ کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ولازم هذا ان يكون ان لا يكون فرق بين اي شيء، تو پھر تو اگر قیاس الشبہ بھی ہم قیاس کرتے جائیں گے صرف مثلیت کسی نہ کسی چیز میں، تو پھر تو قیاس کسی چیز میں فرق نہ ہوگا، ہر چیز میں قیاس ہوگی کہ نہیں؟ مثلیت تو ہر چیز میں موجود ہے نا کوئی نہ کوئی. مثال کے طور پہ اب انسان جو ہیں سب آدم کے اولاد ہیں، اچھا جانور اور انسان زندگی میں مثل ہے کہ نہیں؟ یہ بھی زندہ وہ بھی زندہ، تو اس پہ قیاس کریں گے کیا؟ جو احکام انسان وہی احکام جانور کے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے وجود کے اعتبار سے انسان بھی موجود ہے، جانور بھی موجود ہے، اور یہ جماعت بھی موجود ہے، تو کیا اس میں بھی قیاس ہوگا؟ اس میں تو مثلیت ہے نا، وجود کی مثلیت. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ باطل ہے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ہو قیاس المشرکین، یہ قیاس جو ہے قیاس الشبہ جو ہے یہ مشرکوں کا قیاس ہے، بأنهم قاسوا انفسهم بالانبياء، مشرکوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نبی تو ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی تو بشر، ہم بھی بشر ہیں، تو قیاس جو کہ یہ مثلیت کا قیاس شبہ قیاس یہ باطل ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیاس الشبہ باطل وهو قیاس المشرکین، علام موقعین میں شیخ ابن القیم رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں. تو قیاس الشبہ جو ہے یہ وہ قسم ہے جو باطل ہے. بات آسان ہوئی؟ الحمدللہ، کیونکہ غلام پہ اور جانور پہ کافی پریشانی ہو گئی تھی، تو یہ ہے باطل، سرے سے باطل ہے. شیخ سر مثال اس لیے دی ہے کیونکہ یہ مثال فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ بعض فقہا نے غلام کو جانور پر قیاس کیا ہے اور جانور سمجھا ہے مال کے اعتبار سے، اور بعض نے کہا نہیں، جب آزاد ہو گئے تو اس کی مرضی، اس کا اپنا مال ہے. بہرحال تو یہ اختلاف وجہ کیا ہے؟ قیاس الشبہ. اسی جو منکرین قیاس ہیں وہ ایسے قیاس کو دیکھ کے سمجھتے سارے قیاس ایک جیسے ہیں. اور قیاس کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، دو طرفین اور ایک وسط ہے. طرفین دو گروہ سے گزر گئے ہیں، ایک گروہ نے تو بالکل مکمل انکار کیا ہے اور کہا یہ باطل ہے، شیطان نے سب سے پہلے قیاس کیا ہے اور جو قیاس کرتے ہیں شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں اہل الظاہر نے. اور دوسری قسم جو ہے وہ بھی دور چلے گئے بالکل، ہر چیز میں قیاس، چاہے کوئی علت نظر آئے نہ آئے، خفی ہو یا جلی ہو یا شبہ ہو، وہ قیاس شبہ پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں. یہ بھی حد سے گزر گئے، یہ بھی جائز نہیں، قیاس فاسد ہے، قیاس باطل ہے. اور تیسرے گروہ ہے جو قیاس کو معتبر سمجھتے ہیں لیکن شرطوں کے ساتھ، اس تفسیر کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں، اور یہی قول راجح ہے اللہ اعلم. چوتھی قسم جو شیخ صاحب بیان کرتے ہیں قیاس کی، قیاس العکس، الٹا قیاس. سیدھا سمجھ نہیں آتا، الٹے کی بات ہو رہی ہے. سیدھا سمجھ گئے کہ نہیں؟ سیدھا قیاس سمجھ آ گئی ہے، اب الٹے کی بات کریں اجازت ہے؟ الحمدللہ. قیاس العکس، ومن القیاس ما یسمى بقیاس العکس. شیخ صاحب فرماتے ہیں قیاس میں سے ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں قیاس عکس. وہ ہے کیا قیاس عکس؟ وہ اثبات نقیض حکم الاصل للفرع لوجود نقیض علت حکم الاصل فيه. فرع کے لیے اصل کے حکم کا الٹ ثابت کرنا، کیونکہ اس میں اصل کے حکم کی علت کا الٹ پایا جاتا ہے. معاملہ الٹا پلٹا ہو گیا، مثال سے بات آسان ہوگی. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثل لذلك لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی مثال آپ وسلم کا یہ فرمان، وفی بضع احدکم صدقہ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوته ویکون له فیها اجر قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر فكذلك اذا وضعها فی الحلال کان له اجر رواہ مسلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے. قالوا صدقہ کرنے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایأتی احدنا شہوته ویکون له فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص جب اپنی شہوت پوری کرتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے بیوی سے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ سبحان اللہ. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جواب ہاں یا نہ میں نہ دیا، اصل میں کیا فرمایا؟ قال ارأیت لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، کیا اگر وہ یہی نطفہ حرام یعنی شرمگاہ جو ہے حرام جگہ پر رکھتا تو اس پر گناہ ہوتا؟ فكذلك اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، اسی طریقے سے اگر اسی طریقے سے جب وہ شرمگاہ کو حلال جگہ پہ استعمال کرتا ہے تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے. جیسا فرماتا ہے فأثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا للفرع وهو الوطء الحلال، فرع یہاں پہ کیا ہے؟ بیوی سے ہم بستر کرنا فرع ہے. اس کا حکم کی نقیض کیا ہے؟ نقیض حکم الاصل، حکم اصل کی نقیض الٹ. وهو الوطء الحرام، زنا حرام ہے کہ نہیں؟ اب جب زنا حرام ہے تو بیوی سے ہم بستری کرنے کا حکم اس کے الٹ ہے، حرام کا الٹ کیا ہے؟ حلال ہے. اسے کہتے ہیں قیاس عکس. وجہ کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لوجود نقیض علت حکم الاصل فیہ، کیونکہ حکم اصل کی علت کی نقیض ہے، حکم اصل جو ہے اس کی علت کی نقیض، اس کے مخالف ہے، اس کے الٹ ہے. فأثبت الفرع أجرا لأنه وطن حلال كما في أن الأصل وزرا لأنه وطن حرام. تو اسے ثابت ہوا کہ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اجر ملتا ہے جیسا کہ زنا کرتے وقت گناہ ملتا ہے. کتاب کا مضمون تو پورا ہو گیا، چند مثالیں میں دیتا ہوں، دیکھتے ہیں ہمیں کوئی سمجھ آئی ہے نہیں، اور پھر کشف شبہات. تقریباً بعض غلط فہمی ہے، پانچ چھ کے قریب ہیں، میرے خیال وقت نہیں لگے گا ابھی، اگر ابھی میں بیان کروں آدھا گھنٹہ ہے، چلو ابھی بیان کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ رحم کرے. بعض مثالیں پہلے بیان کرتے ہیں، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تبلیغ جماعت میں 40 دن لگانا جو ہے یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، جب ہم نے دلیل پوچھا تو وہ کہتے ہیں 40 دن کی اہمیت جو ہے وہ نصوص میں آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے دن کوہ طور پہ رہے؟ 40 دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی. سن الرشد، رشد کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن پہلے صف میں نماز پڑھے تو وہ دو چیزوں بھری ہو جاتا ہے. تو یہ 40 جو نمبر ہے اس کی فضیلت موجود ہے شرع میں، اس لیے ہم نے بھی کہا کہ 40 دن نکلے اللہ کے راستے میں. کیا ان کی بات درست ہے؟ کیوں؟ دعوت تبلیغ عبادت ہے، تو باقی چیز عبادت نہیں ہے؟ نہیں، باقی چیز عبادت نہیں ہے. جو شخص پہلے صف نماز پڑھتا ہے 40 دن، اب دیکھیں اس میں کون سی چیز، کس چیز کی کمی ہے؟ چالیس دن کی فضیلت ہے کہ نہیں؟
40 دن کی فضیلت ہے، لیکن یہ
ٹھیک ہے نا، 40 دن کی فضیلت ہے، لیکن یہ 40 دن تبلیغ میں استعمال ہوتے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو آپ کا جواب بھی صحیح ہونا چاہیے. اس میں کون سی چیز ہے جو موجود نہیں، ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے؟ علت کون سی ہے اس میں مجھے بتائیں، علت ہے؟ 40 دن کی کوئی علت ہے؟ اگر آپ سے فرماتے ہیں 60 دن جس نے نماز پڑھی پہلے صف میں تو 60 نہ ہو جاتے؟ تو 40 کی کوئی علت ہے؟ کوئی علت بیان کی کیونکہ 40 اچھے ہیں؟ کوئی علت نہیں ہے. جب علت نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ شروط میں ہے نا کہ علت ہونی چاہیے، پھر علت ہی نہیں ہے میرے بھائی، علت موجود نہیں ہے. 40 میں کوئی علت موجود نہیں ہے،
علت کی فضیلت
نہیں، علت ہی نہیں ہے نا، فضیلت کا علت ہی نہیں ہے. وجہ نے جس کے مطابق ہم، جس کی بنا پر یا جس کے اعتبار پر ہم قیاس کریں، جب علت نہیں تو قیاس نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے. کیا ہاں، تو علت کیا ہے؟ 40 نمبر کی علت کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں دن میں، کیا علت ہے؟ کوئی علت ہے؟ 6 کیوں نہیں ہے؟ علت ہے، وجہ ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب علت نہیں ہوتی تو قیاس نہیں ہوتا. ہاں وجہ نہیں ہے نا، وجہ اسی وجہ کو تو علت بولتے ہیں نا، تو علت نہیں ہے، اس لیے قیاس بھی جائز نہیں. تو یہ قول بھی کہنا کہ 40 دن جو ہے اس لیے ہم جاتے ہیں کہ اس کی دلیل بھی نہیں ہے اور قیاس بھی فاسد ہے، باطل ہے، کیونکہ علت معلوم نہیں ہے. قیاس ہوتا ہے فرع اور اصل میں علت کا ہونا شرط ہے، یہاں پہ علت بھی کوئی نہیں ہے. وجہ نہیں، وجہ کیا ہے اس میں؟ کوئی وجہ ہے 40 نمبر کی خاصیت؟ کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں تو علت کیا ہے؟ نہیں وجہ کی کوئی، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں گندم کی اور چاول کی، گندم میں سود جاری ہو تو چاول میں بھی ہوتا ہے، علت دونوں میں کیا ہے؟ کہ ماپا جاتا ہے وہ بھی ماپا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. اب 40 دن کی علت کیا ہے؟ کوئی ہے؟ طواف 7 چکر کرتے ہیں، 9 کیوں نہیں کرتے ہم؟ 2 چکر زیادہ کرنا کوئی علت ہے؟ نہیں. اچھا اگر کوئی شخص کسی دیوار کے سامنے کھڑے کو پتھر مارتا رہے اور کہے اللہ اکبر پتھر مار کے، اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کیونکہ ہم حج میں جمرہ کو کنکر مارتے ہیں اور مقصد اللہ کے ذکر میں تکبیر پڑھنے دلی پڑھ مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، کہ اس کا یہ درست ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر، پتھر پتھر کو لگ رہا ہے، یہ بھی پتھر پتھر کو لگ رہا ہے. کیا تو وہ قیاس نس تو نہیں اس میں, وہ قیاس کر رہے ہیں, وہ بھی دیوار پہ دیوار, پتھر پہ پتھر, یہ بھی پتھر پہ پتھر. اس میں علت معلوم نہیں ہے. ہم پتھر پتھر کیوں مارتے ہیں؟ کوئی علت ہے؟ الگ حکم ہے بس, ہم مانتے ہیں. کوئی وجہ ہے؟ وجہ کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ الگ حکم ہے, ہم کہتے ہیں امن و صدقنا. قیاس میں یہ شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے کہ علت کے وجود, جب تک علت اگر موجود نہیں ہے تو قیاس نہیں ہے. اچھا دوسری مثال, جماعت کی شکل میں اللہ کے راستے میں نکلنا, اللہ کے یعنی تبلیغ میں جماعت کی شکل میں نکلنا, بے دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ, اللہ تعالیٰ کا جماعت کے ساتھ ہے. اور آپ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت مفرد نماز سے 25 درجے, دوسری بار 27 درجے بہتر ہے. تو آپ وسلم نماز کے متعلق فرمایا ہے, اور عام طور پر بھی جماعت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, تو اس لیے ہم جماعت کی صورت میں دعوت تبلیغ کے نکلتے ہیں. اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے, تو قیاس ہے یہاں پہ, اور دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابتدائی دور میں مکی دور میں صحابہ کرام کو لے کے دعوت تبلیغ کے نکلتے تھے مکہ کے شہروں میں. تو آج ہم بھی نکلتے ہیں گروپ کی شکل میں, کیوں منع کرتے ہو؟ پہلی بات یہ ہے, جانتے ہیں, پہلی بات یہ ہے, اب نماز با جماعت یہ اللہ تعالی جماعت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس میں جماعت کی فضیلت موجود ہے. لیکن کیا یہ جو فضیلت ہے اس کی علت معروف ہے, معلوم ہے کہ وجہ کیا ہے؟ نہیں. اور تبلیغ کے لیے یا تبلیغ جماعت بنا کر تبلیغ کے لیے نکلنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فضیلت ہے. تو فضیلت کی علت ہمیں معلوم نہیں ہے, جب علت معلوم نہیں ہے تو قیاس نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی دور میں دعوت کی ابتدا تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ مدینہ کی طرف گئے اور صحابہ کرام کو بھیجے تو گروہ کی شکل میں نہیں بھیجا. تو ابتدائی دور میں جو احکامات تھے وہ بعد میں آ کے تبدیل ہوئے. پھر تو کچھ شخص یہ کہے گا کہ مکہ میں کیونکہ دو رکعت پڑھی جاتی تھی تو میں بھی دو رکعت پڑھتا ہوں, اس کا کہنا درست ہے. کیوں؟ بے دلیل تو مکہ میں تو پڑھتے تھے دو رکعت. نماز کے احکام تبدیل ہوئے مدینہ میں جاتے ہوئے ہجرت کے بعد. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ عبادت ہے, اور اگر گروہ کی شکل میں بھیجنا مسنون ہوتا یا بہتر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گروہ کو بھیجتے, ایک کو نہ بھیجتے. سیدنا معاذ یمن کی طرف ایک بھیجا, سیدنا عبداللہ بن مسعود کوفہ کی طرف ایک بھیجا. وجہ کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام کم تھے یا یوں نہ کہیں کم تھے؟ 1,00,000 کی تعداد تھی حجۃ الوداع میں, 1,00,000 میں سے 5 تو بھیج سکتے تھے نا یمن کی طرف, 5 یا 10 کی جماعت بنا کے شام کی طرف, 5-10 کی جماعت بنا کے کوفہ کی طرف بھیج سکتے تھے کہ نہیں؟ آپ سلم نہیں بھیجا. تو اس لیے یہ دلیل بھی جو ہے دلیل نہیں باقی ہے. جی ہاں, یہ چار شرطیں جو ہیں یہ اس پہ اتفاق ہیں, یہ ہونی چاہیے. کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تو پھر مجتہد کا کام ہے, آپ کو کس نے کہا آپ قیاس کریں؟ یہ کام ہے مجتہدین کا ہے,
ٹھیک ہے. لیکن جو عام مثالیں بھی آپ نے دی, پھر بھی ذرا جو وجہ ہے کبھی دماغ میں نہیں آتی کیسے ہو سکتا.
بعض اوقات وجوہات نس کے اندر شامل ہوتی ہیں, اب تو مشکل نہیں ہے. روث ہے, رکس ہے, نجس ہے, اب ہر وہ چیز جو ناپاک ہے وہ اسے آپ استنجا نہیں کر سکتے. واضح ہے. اب غصے کی میں نے بات کی کہ آپ اصل منع فرمایا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیا کرو. اب اگر کسی کا پیشاب ہے اس نے پیشاب روکا ہوا ہے تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کی دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے, منع کی دلیل کوئی ہے؟ لیکن وہ وجہ کیا ہے جسے آپ سے منع فرمایا ہے غصے والے کو؟ صحابہ کرام نے اور علماء کے اجماع ہے کہ دماغ فکر منتشر ہو رہی ہے, سوچ منتشر ہو رہی ہے, کہ وہ سوچ کو اکٹھا کر نہیں سک رہا کیونکہ شدید غصے میں ہے, تو فیصلہ غلط دے سکتا ہے وہ. اسی طریقے پہ یہی علت پائی گئی ہے, یہی وجہ پائی گئی ہے اس شخص میں جس نے پیشاب کو روکا ہوا ہے, یا جس کو گردے کا درد ہے, یا جس کو پیٹ کا درد ہے. اب فکر منتشر ہے کہ نہیں؟ منتشر ہے. جب ایک ہی علت دونوں میں پائی گئی, دونوں کا حکم مختلف نہیں ہو سکتا. تو تکلیف کی حالت میں, شدت کی حالت میں فیصلہ کرو, فیصلہ نہ کرے. اب ہمارے پاس دلیل تو صرف ایک ہے, وہ کون سی ہے؟ غصے کی حالت میں. باقی کی دلیل تو نہیں ہمارے پاس. تو پھر دو ہی راستے ہیں, یا تو ہم کہیں کہ جائز ہے, یا کہیں جائز نہیں ہے. جو کہتے ہیں جائز ہے کہتے ہیں اس پہ دلیل تو نہیں, ہم نہیں مانتے. جو کہتے ہیں ناجائز ہے کہتے ہیں دلیل نے قیاس جو ہے تو قیاس کے اعتبار سے جائز نہیں ہے, ہم منع کرتے ہیں. اور اقرب الصواب کیا ہے؟ قیاس والی بات اقرب الصواب ہے, کیونکہ پھر وہی بات ہے, شریعت جو ہے حکمت والی ہے, مستقیم ہے, متساوی ہے, اور ایک ناممکن ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں تفرقہ ڈال دے. اور آپ پوری شریعت اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں فرق نہیں ہوگا, دو, دو, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوگا.
علت کے بارے میں, علت کی یعنی اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ علت کی دو پوسیبلٹی, یا تو پتہ نہیں ہوگی یا پتہ ہوگی.
یہ تو میں کہہ رہا ہوں قیاس جلی جو ہے اس کی علت علت کی وجہ سے تو جلی اور خفی ہے. قیاس الجلی اس کی علت بالکل واضح ہے, یا نص سے, یا اجماع سے, یا اصل الفرع میں فرق کی نفی سے, جزمی طور پر, قطعی طور پر. اور اس کی مثال میں نے کون سی دی؟ یتیم کا مال کھانا حرام ہے, کیا خیال ہے؟ یتیم کا مال کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. ایک شخص سے کہتا میں کھاتا نہیں ہوں, یتیم کے مال کو بیچ کے گاڑی خرید لیتا ہوں, جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں جائز کیوں نہیں ہے؟ کوئی کھایا تو نہیں اس نے. قرآن مجید نے صحیح حدیث میں کھانے سے منع فرمایا ہے, اس نے کھایا تو نہیں ہے. دلیل کیا آپ کے پاس؟ حرمت کی دلیل ہے؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں حرام ہے؟ مرضی سے فیصلے کرتے رہتے ہو, یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے؟ اس نے کھایا نہیں لیکن اس نے آیت واضح ہے, حدیث بھی واضح ہے. اکل مال الیتیم, یتیم کے مال کو کھانا, ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ دروازہ کھل جائے کہ صرف کھانا ہی حرام ہے تو کسی یتیم کو کچھ بچے گا؟ ہرگز نہیں. تو یہاں پر جو نفی الفارق ہے موجود ہے نہیں, کہ دونوں میں فرق ہی نہیں ہے, اور جزمی طور پہ فرق نہیں ہے قطعا. اس میں شک ہے کوئی کہ جیسے کہ کھانا جائز نہیں ہے ویسے ضائع کرنا بھی جائز؟ دونوں میں کیا یکسانیت ہے؟ علت کیا ہے؟ کہ یتیم کے مال کو ضائع نہیں کرنا. کھانے کا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا قرآن جی میں ذکر ہوا ہے, کیونکہ اکثر یتیم کا مال کھایا جاتا ہے, لباس کے پہنا نہیں جاتا. جو زیادہ اکثر تھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی ہے. لیکن علت ایک ہی ہے, علت کیا ہے؟ ضائع نہیں کرنا. وہ علت پائی گئی بیچنے میں, استعمال کرنے میں, یا کپڑے خریدنے, گاڑی خریدنے میں. پھر جب ابو جہل, پھر جب یہی علت واضح نہیں ہوتی نہ نص میں, نہ اجماع میں, نہ نفی الفرق میں, اصل الفرع میں, تو اسے کہتے قیاس خفی.
لیکن خفی میں بھی
اس میں زیادہ اختلاف ہے فقہا کا, اس میں زیادہ اختلاف ہے, کیونکہ علت ہی مخفی ہے. جیسے کہ گندم اور چاول کی مثال, تو بعض نے کہا کیونکہ ماپے جاتے ہیں اس لیے اس میں سود ہے, ہر چیز جو ماپی جائے تو اس میں سود ہے. بعض نے کہا نہیں, ہر چیز نہیں, یہ ماپے بھی جائے تو کھائے بھی تو جاتے ہیں نا, ہر چیز جو ماپی جائے تو کھائی جائے تو اس میں سود ہے. پہلے کے نزدیک جو چیز ماپی جاتی ہے اس میں سود ہے بس, یعنی جو ہے, کھجور ہے, چاول ہے, چاول شامل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ماپے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اشنان جس کے ذکر کر رہا تھا وہ بھی تو سب میں سود ہے. جس نے کہا نہیں یہ علت غلط ہے, علت یہ ہے کہ ماپے بھی جاتے اور کھائے بھی جاتے ہیں, تو اس میں کسی نے کہا ان کے نزدیک سیب جو چیز بھی مکیل ہوتی ہے ماپی جاتی ہے, فروٹ جو ہے کہ اس میں سود ہوتا ہے, تو جس نے کہا ماپے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں ان کے نزدیک تو ہے, انہوں نے کہا ہے اس میں بھی سود ہے نہ بیچیں. یعنی دو سیب دے کے ایک سیب نہ لیں یا تین نہ لیں برابر لیں. تو جس نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے, علتیں تین ہیں, نہ ایک ہے نہ دو ہے, ماپا بھی جاتا ہے کھائے بھی جائے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے, تو اس میں سیب بھی نکل گئے اشنان بھی نکل گیا کیونکہ اشنان کھایا نہیں جاتا اور سیب ذخیرہ نہیں کیا جاتا, تو چاول شامل ہے کہ نہیں؟ چاول شامل ہے. تو یہ جو اختلاف ہوا ہے فقہا کا اس کی وجہ کیا تھی؟ علت مخفی ہے, اس علت کو ڈھونڈنے میں ان کو اختلاف ہوا.
میرا یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں, جیسے علت کی ہم جب بات کر رہے ہیں, جیسے اونٹ کی مثال دی, اونٹ کا گوشت ہے, اس میں علت تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے.
جی ہاں,
ایک تو یہ ہوگی پاسبلٹی,
اس لیے اس پہ قیاس نہیں ہوتا,
قیاس نہیں ہو سکتا. اب دوسری طرح کی پاسبلٹی معلوم ہے, ایک تو 100% معلوم ہوگی,
ویری گڈ, اور ایک 50-50
ہے.
جی ہاں بالکل یہی ہے,
یہی پاسبلٹی.
جی ہاں, جس کی علت بالکل نہیں تو اس پہ قیاس نہیں, جس کی 50-50 معروف ہے وہ خفی ہے, جس کی 100% معلوم ہے وہ جلی ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا غلط فہمیاں باقی ہیں, انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے بیان کریں گے, جلدی میں اسے بیان کر دوں تو درست نہیں ہے. اور ان غلط فہمیوں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ قیاس کے مخالف ہیں یا قیاس کے منکر ہیں انہوں نے کس وجہ سے قیاس کا انکار کیا, اور جو ان کی دلائل پیش کرتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ان دلائل کو ہم دیکھیں گے. ان میں سے بعض صرف طالب علم کو صرف یہ یاد دہانی دلانے کے لیے کہ آخر علماء کے اختلاف ہوا کیوں ہے. یعنی ایک گروہ ہے اہل ظاہر جو الگ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ قیاس حرام ہے, ہر قسم کا قیاس حرام ہے, جائز نہیں ہے. ان میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے کہ قیاس اولا کا وہ قائل ہیں, ان میں سے بعض ان کے بھی قائل نہیں ہیں, تو کافی پریشانی ان کو بھی ہوئی, کافی پریشانیاں. تو اگلے درس میں دیکھیں گے کہ یہ اختلاف جو ہے یعنی علمی بنیاد پہ ہوا ہے, اور اہل ظاہر جو ہیں وہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں, کسی نے ان کو نکالا نہیں ہے, بہتر فرقے میں نہیں ہے, وہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں, اگرچہ انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا ہے اور چند دوسرے معاملات میں اختلاف کیا ہے, لیکن یہ وہ اختلاف ہے جو قابل برداشت ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.